يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
وعلى تعلمون. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. اپنے آپ کو اور آپ تمام محترم نماز گزاروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، فراوان انگنت نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ نعمت حیات ہے، زندگی. اور زندگی کا مقصد بھی اللہ نے معین فرما دیا ہے، اور تمام موجودات میں، دنیا میں جتنے موجودات ہیں، جو چیز بھی ہے، ان میں سب سے مقدس ترین ہدف، مقدس ترین مقصد، اعلیٰ ترین مقصد انسان کی زندگی کا ہے. اور انسانی حیات کی بلندی اور تقدس بھی اسی مقصد کی وجہ سے، انسان کی زندگی اگر دوسرے مخلوقات سے بلند ہے، دوسرے موجودات سے انسان کی زندگی اگر اشرف ہے، وہ اس کی زندگی اشرف اس مقصد کی وجہ سے، کیونکہ مقصد اشرف ہے اس لیے انسان بھی اشرف. اور اس مقصود تک رسائی کے لیے اللہ نے انسان کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے، اور ہدایت کے نظام کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے. یعنی حیات انسانی کے لیے راستہ تقویٰ ہے جس پر حیات بشر کو گزرنا ہے اور اپنے مقصود تک پہنچنا ہے. ویسے تو حیات انسانی کے سامنے کئی راستے ہیں، لیکن ہر راستہ اپنے مقصود تک نہیں پہنچ رہا ہے. صرف ایک راستہ انسان کو اپنے مقصود تک پہنچا رہا ہے، وہ تقویٰ کا راستہ ہے، کہ اگر انسان تقویٰ کے راستے پر چل پڑے تو وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے گا. آپ دیکھیں، انسان نافرمانی، شہوت، حوث، خواہش، نفس، لذت کی بنا پر تقویٰ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے گمراہ راستوں پر چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنے مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا، اس مقصد تک انسان رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور جب اس رستے پہ چل پڑتا جو گمراہ راستہ ہے، یعنی تقویٰ کا راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ راستہ جہاں ختم ہو رہا ہے اس کو جہنم کہتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جہنم اور جنت دو مکان ہیں، جہنم تکلیف دہ مکان، جنت آرام دہ مکان، جبکہ جنت اور جہنم مکان نہیں ہیں بلکہ انجام ہیں. اگر زندگی صحیح راستے پر گزری تو اس کا انجام جنت، اور اگر زندگی غلط راستے پر گزری اس کا انجام جہنم. یعنی دو طرح کی زندگیوں کے دو انجام ہیں. اگر تقویٰ کے راستے پر زندگی آگے بڑھتی رہی تو لا محالہ اس کا ڈیسٹینیشن جنت ہے، اس کی آخری منزل جنت ہے. لیکن اگر تقویٰ سے ہٹ کر ہوا و حوث، نفس، لذتیں، خواہشیں اس راستے پہ اگر انسان چل پڑے تو اس کا ڈیسٹینیشن جہنم ہے، اس کی آخری منزل جہنم ہے. اور جہنم میں جانے والوں کو ہی ناکام تعبیر کیا گیا ہے. ناکام کون لوگ ہیں؟ ناکام وہ لوگ ہیں کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اس مقصد کو پا ہی نہیں سکے، اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکے، اسی لیے وہ ناکام. اور مقصد تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کیونکہ اس راستے پر نہیں چلے جو ان کو مقصد تک پہنچا سکتا تھا. اور وہ راستہ تقویٰ کا راستہ تھا، اگر تقویٰ کے راستے پر چلتے تو اپنے مقصد تک پہنچ جاتے۔ اسی لیے دیکھیں ناکامی کا تناسب، ناکامی کا ریشیو زیادہ ہے کسی بھی فیلڈ میں، دیکھ لیں آپ تعلیم، آج کل چونکہ امتحانات چل رہے ہیں تعلیم کی فیلڈ میں دیکھیں آپ، پہلے تو تعلیم حاصل کرنے والوں کو جبری طور پر تعلیم دلوانی پڑتی ہے، وہ اپنی خواہش سے رغبت سے تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کو کھینچ کر لا کر اسکولوں میں بٹھانا پڑتا ہے، کالجوں میں بٹھانا پڑتا ہے۔ خوب اسکول میں تو آ گئی ایک بڑی تعداد، لیکن پھر آپ دیکھیں تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ابتدائی دورانیہ گزارنے کے بعد، ایک بڑی تعداد، ایک بڑی اکثریت تعلیم کو منقطع کر دیتی، تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتی، تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیتی، کسی اور فیلڈ میں چلی جاتی۔ پہلے تو آنے والے اقلیت میں تھے، پھر وہ جو آئے ان میں، پھر وہ اقلیت جو آئی تھی ان میں کی اکثریت پھر تعلیم منقطع کر دی، ڈراپ آؤٹس جس کو کہتے ہیں، تعلیم چھوڑ کر دوسرے کاموں پر لگ جانے والے، ان کی اکثریت، ایک اقلیت بچ گئی۔ اب اس اقلیت میں بھی کامیاب ہونے والے کتنے ہیں؟ ان کا تناسب کم ہے، ناکام ہونے والے زیادہ ہے۔ یہ ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، تعلیم ایک شعبہ ہے، اصل بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہر شعبے میں کامیاب لوگوں کی تعداد کم ہے۔ تعلیم کے شعبے میں لے لیں آپ، تعلیم کے شعبے میں اولاً تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم، اب تعلیم حاصل کرنے آ گئے ان میں سے ایک بڑی تعداد ابتدائی دورانیاں گزار کر تعلیم چھوڑ دیتی، اب جو بچ گئے ان میں سے بھی کامیاب کم ہوتے، ناکام زیادہ ہوتے۔ اسی بات کو آپ زندگی میں فٹ کر لیں، یہ تعلیم کے شعبے کو آپ زندگی میں فٹ کر لیں کہ اولاً تو زندگی میں سنجیدہ لوگ کم ہیں، زندگی کو سنجیدگی سے لینے والے لوگ کم ہیں۔ خوب کچھ لوگ ہدایت پا گئے، سنجیدہ ہو گئے، لیکن اب جو ہدایت پا گئے کیا یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہدایت پانے کے بعد پھر ٹیڑھے راستوں پر چلے جائے گی، پھر گمراہ ہو جائے گی، پھر بچے گی اقلیت۔ اب اس اقلیت میں کامیاب ہونے والے پھر کم ہیں۔ زندگی میں بھی کامیاب ہونے والے بہت کم لوگ ہیں، اسی لیے مجرمین سے وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، جو اپنے مقصد زندگی کو پا لیے، وہ مجرموں سے یہ سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، اے مجرموں یہ بتاؤ کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، تم کیا کرتے تھے کہ تم مجرم بن گئے؟ اللہ نے تم کو تو مجرم پیدا نہیں کیا تھا، تمہاری فطرت میں جرم نہیں رکھا تھا اللہ نے، پھر کیا ہوا کہ تم مجرم بن گئے؟ تو مجرموں نے چار وجوہات بیان کیے کہ ہم اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے اور اس وجہ سے جہنمی بن گئے، ناکام ہو گئے۔ ابتدائی دو وجوہات پچھلے جمعے کے خطبے میں عرض کر دی گئیں کہ پہلی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ لم نکو من المسلین، ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے، مسلیوں میں سے نہیں تھے۔ مجرمین سے جب پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں مجرم بنا دیا، کیوں تم جہنم میں آ گئے، تو کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ وَلَمْ نَكُوْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کی طرف سے لاپرواہ تھے، مساکین کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ جو آج ذکر ہونی ہے وہ یہ ہے کہ وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، مجرموں سے جب پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تم جہنم میں آ گئے، تو پہلی وجہ انہوں نے کیا بیان کی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ہم مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. تیسری وجہ انہوں نے جو بیان کی وَنَقُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، ہم اپنا وقت بیکار بےہودہ بے فائدہ باتوں میں گزار دیتے تھے، ان باتوں میں جو لغو ہے، بےہودہ باتیں، خوض. اور یہ بہت بڑا دروازہ ہے جس سے مجرمین داخل ہوں گے، خوض. خوض یعنی وہ باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کا کوئی علمی فائدہ ہے نہ عملی فائدہ ہے. اور چوتھی وجہ انہوں نے جو بیان کی، خوض یعنی بے مقصد بیٹھے رہنا. آپ دیکھیں یہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی بعض بیکار نہیں ہے لیکن کام کاج چھوڑ کر، کام کاج فائدے مند کام کاج چھوڑ کر، پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ایسی باتوں میں لگ گئے جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن باتوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ تیسری وجہ، وکنا نخوض مع الخائزین، ہم ان لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے جو اپنا وقت ضائع کرتے تھے. وقت کون ضائع کرتے تھے؟ وہ لوگ جو بیکار باتیں کرتے تھے، بے فائدہ باتیں کرتے تھے. چوتھی وجہ انہوں نے جو بیان کی وہ یہ ہے، وکنا نکذبو بیوم الدین، اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے منکر تھے، آخرت کی تکذیب کرتے تھے. ان چار وجوہات کے بنا پر آج ہم مجرم ہیں، آج ہمارا ٹھکانہ جہنم میں. ایک، لم نکو من المسلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دو، ولم نکو نطعم المسکین، ہماری توجہ مسکینوں کی طرف نہیں تھی. وکنا نخوض مع الخائزین، اور ہم اپنے وقت کا بیشتر حصہ بیکار بےہودہ بے فائدہ باتوں میں گزار دیتے تھے، یعنی ان کے ساتھ گزار دیتے تھے جو خائزین ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. خوض کس کو کہتے ہیں؟ خوض یعنی بے مقصد گفتگو، ایسی سرگرمی، کسی ایسے موضوع میں اتر جانا، دلچسپی لینا جو انسان کی عمر کو تلف کر دے. اور ناکامی کا ایک بڑا سبب یہی ہے، اہل خوض کے ساتھ ہونا. اور یہ ناکامی کا احتمالی سبب نہیں ہے، یقینی سبب ہے. اگر آپ اہل خوض ہیں، یعنی اگر آپ اپنا وقت بیکار بےہودہ بے فائدہ کاموں میں صرف کرتے ہیں یا باتوں میں صرف کرتے ہیں، یقینی طور پر ناکامی حاصل ہونے والی ہے. اور بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے اس سے پہلے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے، جس کا کہ جو یہی کرتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو یہ غلط باور کروا دیا تھا کہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے خاص لوگ ہو، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر نبی ہیں، تم برتر نسل والے ہو، اور تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ کہہ کر، یعنی ان کو یہ باور کروا کے کہ تمہارا تعلق نبیوں کی نسل سے ہے، تم برتر قوم ہو، ان کو عمل سے دور کر دیا. یہ خوض کیا ہے؟ خوض مجرموں کی علامت ہے. دیکھیں، خوض کہتے ہیں پانی میں چلنے کو، پانی میں چلنے کو خوض کہتے ہیں. ہم اپنے چلنے کے لیے راستے جو بناتے ہیں وہ خشکی پر، زمین پر بناتے ہیں راستے. جب بھی ہم کو کہیں یہاں سے ہم کو اپنے گھر جانا ہے تو کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ کہ وہ راستہ جو پکا ہے، مضبوط ہے، روڈ ہے، سیمنٹ روڈ ہے یا کوئی اور قسم کی پکی سڑک، لیکن کیا ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جہاں پانی ہے، پانی میں اتر کر پانی میں چلتے ہوئے جائیں گے؟ اور پانی میں چلنا آسان نہیں ہے، اور پانی میں اس لیے راستے نہیں بناتے، آپ دیکھیں اگر کوئی راستہ بھی ہو، پکا راستہ ہو، درمیان میں اگر پانی آ جائے تو وہاں پل بنا دیا جاتا تاکہ پانی میں اترنا نہ پڑے، کیونکہ پانی میں انسان چل نہیں سکتا، اور پانی جتنا زیادہ ہوگا اتنا چلنا دشوار ہے. اگر پانی ٹخنوں تک ہے تو تھوڑا سا دشوار ہے، لیکن اگر یہی پانی گھٹنوں تک آ جائے اور دشوار ہے، لیکن اگر وہی پانی کمر تک آ جائے اور دشوار ہے، لیکن اگر وہی پانی گردن تک آ جائے انسان کی، پانی میں چلنا اور دشوار تر ہے. خوض اس کو کہتے ہیں، خوض یعنی پانی میں چلنا، پانی میں راستے بنانا. رات میں اٹھے، گرمی ہو رہی تھی، دیکھا کہ ایک حوض بنا ہوا ہے، حوض میں کود گئے. جب حوض میں کود گئے تو پتا چلا وہ حوض نہیں بلکہ گٹر تھا. کیا کریں گے، اسی میں پڑے رہیں گے یا نکل جائیں گے باہر؟ فوراً اچھل کر باہر آ جائیں گے. خوض یعنی انسان پانی میں راستے بنانے کی کوشش کرے، پانی میں چلنے کی کوشش کرے. اور پانی میں چلنے والا کیا اپنی منزل تک پہنچ سکتا؟ پانی میں چلنے والا اپنے مقصد تک پہنچ سکتا؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے کہا گیا کہ اہل خوض مت بنو، خائزین میں سے مت ہو جاؤ. خائزین یعنی وہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی علمی فائدہ، نہ عملی فائدہ، نہ اس کی زندگی کے لیے کوئی فائدہ مند بات ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی فائدہ مند بات. گھنٹوں تک انہی باتوں میں، لایانی باتوں میں، لایانی کاموں میں خوض کرتے رہنا. اور خوض کرنے والے کیا ہے، اپنے پورے وسائل کو ضائع کر دیتا، جو اس کی صلاحیتیں وہ پوری ضائع ہو جاتی خوض کی وجہ سے. اور خوض کبھی ایک فرد کرتا اور کبھی پوری ملت خوض میں مبتلا رہتی، ایک پوری قوم خوض کرتے رہتی. پوری قوم کا کام کیا ہے، پوری قوم کا کام لایعنی باتیں کرنا ہے، بےہدہ باتیں کرنا ہے، بے مقصد بے فائدہ باتیں کرنا ہے. آپ دیکھیں خوض ایک غلط عمل ہے، یعنی انسان کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اگر انسان اس سے باہر نہ آئے خوض سے، تو پھر وہ اس کا شمار مجرمین میں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. چوتھی چیز جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ کی کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کو جھٹلا دیتے. آخرت کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت سے غافل تھے. نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی، ہم اپنا وقت بیکار کی باتوں میں صرف کر دیتے تھے. اور آخری بات، نماز نہ پڑھنے، مسکینوں کی طرف توجہ نہ کرنے اور عمر کو تلف کرنے کا نتیجہ چوتھا یہ ہے کہ ہم یوم آخرت کو جھٹلا دیتے، یعنی موت سے ہم اپنی غافل تھے. یہ چار وجہ ہیں جن کے بنا پر انسان ناکام ہو جائے گا، مجرم کہلائے گا. تو لہذا، اور یہ بات آخرت میں ہو رہی ہے، اہل یمین مجرمین سے یہ بات آخرت میں پوچھ رہے ہیں کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو انہوں نے بیان کیا یہ چار باتیں، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہم بےہدہ اور لایعنی باتوں میں اپنا وقت صرف کر دیتے تھے، اور یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے. یہ چار وجوہات کے بنا پر لو اکثریت مجرم، دیکھیں شروع میں عرض کیا تھا ایک بات کہ ہدایت پر آ جانا ایک بات ہے ہدایت پر آ کے مقصد کو پانا، ایک الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ جو ہدایت پر آئے وہ آدھے راستے سے پلٹ بھی گئے۔ ہدایت پر آ جانا نجات کی ضمانت نہیں ہے، ہدایت پر آ کر مقصد تک پہنچنا، وہ مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، تکامل، انسان کامل بننا، یا مقام خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ کے مقام تک پہنچنا، یہ ہمارا مقصد ہے جو اللہ نے ہمارے لیے معین کیا ہے۔ اور اگر ہم وہ چار وجوہات جو مجرمین نے بتلائیں اگر اس میں مبتلا ہیں، یعنی اہل آخرت، اہل زمین کو یہ، یعنی اہل آخرت کی طرف سے اہل زمین کو یہ مشورہ ہے کہ اگر تم میں بھی یہ چار چیزیں ہیں تو تم بھی مجرم ہیں، اور تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہے جو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر یہ، اگر تم نہیں چاہتے کہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ قرار پائے تو تم ان چار چیزوں سے بچو۔ پروردگار ہم سب کو اہل خوض میں سے ہونے سے بچائے رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم خالق الخلق، اللہم اغفر لمن توفی من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انک انت العزیز الحکیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وینہا عن الفحشاء والمنکر والباغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم فإنہ ذاکر لمن ذکرہ واسألوا اللہ من رحمته وفضله فإنہ لا یخیب علیہ داع دعاہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اما بعد، اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں، گرچہ مناسبتیں زیادہ ہیں لیکن ایک دو تین مناسبتوں کا ہی تفصیلی طور پر ذکر ہو پائے گا۔ پہلی مناسبت خود آج کا دن ہے 18 رجب، جو حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کی وفات کا دن ہے۔ دوسری جو مناسبت ہے وہ کل کا دن ہے 19 رجب، غفران مآب سید دلدار علی، جو ہندوستان کے پہلے مجتہد گزرے ہیں، ان کی وفات کا دن ہے۔ 1235 میں ان کی وفات ہوئی تھی، سید دلدار علی غفران مآب۔ تیسری مناسبت 22 رجب، جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے کونڈے کیے جاتے ہیں۔ چوتھی مناسبت فتح خیبر ہے، اور بقیہ مناسبتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ پہلی جو مناسبت ہے وہ آج کا جو دن ہے 18 رجب، جناب ابراہیم ابن رسول اللہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کی ازواج میں سے فقط 2 امہات المومنین وہ ہیں جو صاحب اولاد ہو سکی ہیں، ایک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور دوسرے ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ۔ فقط ان 2 ازواج سے، ان 2 بیویوں سے ہی رسول اللہ کو اولاد ہوئی، جناب خدیجہ سے جناب فاطمہ، اور جناب ماریہ قبطیہ سے ابراہیم۔ ذلحج کے مہینے میں سن 8 ہجری میں ابراہیم کی ولادت ہوئی رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ نے 7ویں دن، ابراہیم کی ولادت کے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، سر منڈوایا ان کا، اور ان کے بالوں کے برابر چاندی مساکین کو صدقے میں دی، بالوں کے وزن کے برابر۔ اور پھر یہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ایک دن رسول خدا کے گود میں ایک طرف ابراہیم اور ایک طرف امام حسین تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں ابن شہر آشوب کی المناقب سے، حوالہ موجود ہے۔ المناقب میں ذکر ہوا کہ ایک طرف ابراہیم رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف امام حسین، حضرت جبرائیل نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، خداوند چاہتا ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، ان 2 میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے حسین کو چن لیا، میں نے حسین کو انتخاب کر لیا۔ اور پھر اس واقعے کے 3 دن بعد جناب ابراہیم کی وفات ہو گئی. ایک کو چن لے, ایک کو قربان کرنا ہے. تو رسول اللہ نے امام حسین کو چن لیا. امام حسین کو جیسے ہی چنا, اس کے 3 دن کے بعد جناب ابراہیم کی وفات واقع ہوئی. یہ جناب ابراہیم. دوسری جو مناسبت ہے وہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, 22 رجب. 22 رجب کے حوالے سے, 22 رجب کو جو کونڈے کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی دونوں سے استفتا کیا گیا, سوال کیا گیا کہ یہ کونڈے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو دونوں کا بالاتفاق یہ فتویٰ آیا کہ کونڈے کرنا جائز ہے, کونڈے کرنا جائز ہے. اور آیت اللہ خامنئی نے اپنے فتوے میں لکھا کہ مومنین کو کھانا کھلانا, ان کو مٹھائی کھلانا, شیرنی کھلانا یہ مستحسن عمل ہے, اور اسی بنا پر کونڈے کرنا جائز ہے. لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک بات یہ کہ جب بھی ہم کونڈے کرتے ہیں غیر معتبر کہانیاں پڑھتے ہیں کونڈوں میں, وہ کہانیاں جس کا ذکر کہیں بھی ہمارے شیعہ منابع میں نہیں ہیں. اور اگر وہ کہانیاں روزے کی حالت میں پڑھ دی جائیں تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ روزے کے بطلان کے لیے, روزہ باطل ہونے کے لیے ایک سبب کیا ہے؟ اہل بیت سے جھوٹ منسوب کرنا, اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا, رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا, اہل بیت کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے انسان کا. آپ وہ کہانیاں اٹھا کر دیکھیں. اولاً ہمارے کسی شیعہ منابع میں, شیعہ سورسز سے وہ کہانیاں اٹھائی نہیں گئی ہیں. دوسرے یہ کہ ان کہانیوں کا کنٹینٹ اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اہل بیت جس کی کرامت مشہور ہے, کریم اور بزرگوار ہے, اور ایسے کریم اور بزرگوار ہے کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں پر تک رحم کیا ہے, لیکن وہ ان کہانیوں میں اہل بیت کی تصویر یوں پیش کی گئی ہے کہ اگر ان کا کوئی چاہنے والا اگر کوئی نظر نہ دلائے تو اہل بیت اسے انتقام پر اتر آتے ہیں اور اس کا یا تو بیٹا مر جاتا ہے یا تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اس طرح سے ان کہانیوں میں اہل بیت کو پیش کیا گیا ہے جو سراسر غلط ہے, حقیقت سے بعید چیز ہے. اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شک ہو رہا ہے تو پوری کہانی مراجع کے دفتر کو بھیج دیجئے, یہاں سے بھیج کے مراجع سے تصدیق حاصل کر لیجئے. یہ کہانیاں ہم لوگ پڑھتے ہیں کونڈوں کے موقع پر, ان کہانیوں کا پڑھنا کیسا ہے؟ اگر وہ اجازت دیں تو بسم اللہ جاری رکھیے اس عمل کو, لیکن یقین کامل ہے کہ اجازت نفی میں آنے والی ہے, یعنی منع ہی کریں گے وہ. کیونکہ اہل یہ تو اولاً تو وہ کوئی سورسز ہماری کوئی حدیث کی کتابوں سے لی نہیں گئی, یہ کتابیں وہ کہانیاں پتہ نہیں وہ کہانیاں کہاں سے آ گئی ہمارے پاس, لیکن رائج ہے اور اس پر بولنے سے بھی گھبراتے ہیں. اگر پہلے ہی دن روک دیتے تو اتنا عام چلن اس کا نہیں ہوتا, لیکن اب رائج ہو گئی. لیکن بولنا ضروری ہے کہ غیر معتبر کہانیاں نہیں پڑھ سکتے آپ. پھر کیا کریں آپ؟ کوئی معتبر دعا پڑھیں, وہ دعائیں جو معصورہ دعائیں ہیں, جو معصومین سے منقول ہیں, وہ دعائیں پڑھیں, یا وہ معتبر قصے پڑھیں جو تاریخی کتابوں میں نقل ہیں. سیرت معصومین میں جو معتبر قصے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں وہ قصے آپ پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. لیکن غیر معتبر کہانیاں نہیں پڑھ سکتے وہ کہانیاں. اور یہ کہانیاں گویا اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے, وہ کہانی پڑھنا, یعنی اہل بیت کو گویا ایسے بتلانا کہ یہ اگر ان سے, اگر آپ ان سے تھوڑی بھی روگردانی کریں گے یہ انتقام پر اتر آئیں گے. تو لہٰذا ان کہانیوں سے اجتناب ہونا چاہیے. ان کہانیوں کے بدلے آپ کوئی معصورہ دعا پڑھیے, وہ دعا جو اہل بیت نے تعلیم دی ہے, کوئی بھی دعا پڑھیے آپ, یا قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, یا کوئی معتبر قصہ جس کو تمام علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسری چیز کونڈوں میں جو رعایت کرنے کی ہے وہ محرم اور نامحرم کا اختلاط ہے, مکسڈ گیدرنگ نہ ہونے پائے. آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, مومنین کی ضیافت, مومنین کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس اچھے کام کے ذیل میں ایک برا کام ہو, مرد و زن کا اختلاط ہو جائے, مکسڈ گیدرنگ, عورت محرم نامحرم کی تمیز ختم ہو جائے وہ نہ ہو، اور تیسری بات نمود و نمائش کی نیت نہ ہو کہ کونڈے کر کے معاشرے میں مقبول ہونا چاہ رہے ہیں، کونڈے کر کے لوگوں کی نظروں میں اونچے بننا چاہ رہے ہیں، یہ بات نہ ہو بلکہ خلوص سے کہ مومنین کی ضیافت اللہ کو پسند ہے، مومنین کی ضیافت معصومین کو پسند ہے، تو ہم مومنین کی ضیافت کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، مشہور ہونے کے لیے نہیں کہ فلاں صاحب اتنے کلو کے کنڈے کرتے ہیں، نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں. اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی تاریخ کو کنڈے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. جیسا ہم نے آ کے فکس کر لی ایک تاریخ کہ 22 رجب ہی کو کنڈے ہونے ہیں، 22 رجب کے علاوہ کنڈے نہیں ہونے، یا اکثریت ایک بڑی تعداد 22 رجب ہی کو کرتی ہے، ایسا بھی کوئی لزوم نہیں ہے. امام کی طرف سے کوئی حدیث یا کوئی قول ایسا نہیں ملتا کہ تم فقط 22 رجب ہی کو کرو. رجب کا پورا مہینہ مبارک مہینہ ہے، پہلی رجب کو کیجئے، پانچویں امام کی ولادت ہے، پانچویں رجب کو کیجئے، دسویں امام کی ولادت ہے، دسویں رجب کو کیجئے، نویں امام کی ولادت ہے، 13 رجب کو کیجئے، امیر المومنین کی ولادت ہے. تو رجب کے پورے مہینے میں کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں، اسی دن پرٹیکولرلی ہونا ضروری نہیں. اور یہ سوچ کے کرنا کہ یہ امام کا حکم ہے 22 رجب کو کرو، یہ بھی صحیح نہیں. امام کا حکم نہیں ہے 22 رجب کو کرو. اور اسراف سے بھی بچا جائے کہ کھانا پھینکنے میں نہ جائے، وافر مقدار میں پکا لیا، کھانے والے موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ جانا ہے، اسراف سے بچا جائے. اور سب سے اہم نقطہ جو ہے، مساکین اور فقراء کو اس میں بلایا جائے. وہ لوگ جو اچھی غذائیں سال بھر نہیں کھا سکتے، ان کو بلا کر اچھی اچھی غذائیں کھلائی جائیں. اگر اس حکمت کے تحت ہو رہے ہیں کنڈے تو بہت ہی مستحسن کام ہے، بہت ہی اچھا کام ہے. تیسری جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ 9 اپریل کو بچوں کے امتحانات ختم ہو رہے ہیں، اور امتحانات ختم ہوتے گرما کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، سمر ویکیشن. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی سمر کیمپ لگایا جا رہا ہے وہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ دین کی ابتدائی باتیں سیکھ لیں، دین کی موٹی موٹی باتیں. ایک بڑی جو مشکل ہمارے معاشرے کی ہے کہ دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی واقف نہیں. اور یہ اچھا موقع ہے سمر کیمپ کہ بچے سمر کیمپوں میں جائیں، جہاں کہیں بھی لگ رہا ہو آپ کے گھر کے قریب، کافی ہمارے لوگ کر رہے ہیں سمر کیمپ کا انعقاد، جہاں آپ کے گھر کے قریب جو بھی سمر کیمپ ہو رہا ہے وہاں پر بھیجیے بچوں کو تاکہ وہ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لیں. اور ان کا وقت ضائع نہ جائے، چھٹیوں میں یوں ہی پورا وقت فقط کھیلنے کودنے میں نہ گزر جائے، بلکہ چھٹیاں مفید گزرے ان کے لیے، کچھ سیکھ لیں وہ لوگ چھٹیوں میں. اور جو مناسبت ہے، آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل اسرائیل کی طرف سے نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی اثنا میں یہ سعودی کا بن سلمان، محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے، اس نے تقریباً اسرائیل کو آفیشلی قبول کر لیا ہے، یعنی اس نے کچھ ایسا بیان دیا کہ اس کا بیان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سعودی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر چکا ہے. اور ابھی یعنی اس واقعے کے بعد بھی شاید مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. دیکھیں آپ، اہل بصیرت کے لیے پوشیدہ نہیں ہے سعودی کا یہ رول، کہ اہل بصیرت ایک زمانے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی اندر سے ملے ہوئے ہیں اسرائیلیوں سے، اور آج جتنا اسلامی ممالک میں خلف شہر ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہے اور سعودی کی وجہ سے، آج کھل کے وہ اظہار کر دیا. لیکن اب تک عام امت مسلمہ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور شاید ابھی بھی وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے کیونکہ وہ اہل بصیرت نہیں ہیں. اہل بصیرت بہت پہلے بھانپ گئے تھے کہ سعودی اندر سے ملا ہوا ہے، اب وہ ظاہر ہو گیا، بلی تھیلے کے باہر آ گئی. آپ دیکھیں یہ وہابیت کو فروغ دینا اور تشدد کو، دہشت گردی کو فروغ دینا، اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور ناموس کو حلال کر دینا، یہ محض کس لیے؟ ایک خاندان کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، کہ ایک خاندان آل سعود شجر ملونہ، یہ خاندان اقتدار میں باقی رہے، ان کو بچانے کے لیے یہ سب. آپ سب پر واضح ہو گیا، یعنی حق پسند کم از کم سمجھ جائیں اس بات کو کہ سعودی کبھی بھی امت مسلمہ کے حق میں نہیں ہے، آل سعود کبھی بھی امت مسلمہ کے حق میں نہیں ہے. اور آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ ہمارے شہر حیدرآباد کے حوالے سے، کہ آپ لوگوں نے اخبار میں پڑھا ہی ہوگا کہ اخیراً ایک نوجوان کے خودکشی کرنے کی خبر اخبار میں چھپی. اب خودکشی کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسئلے کی نوعیت کو سمجھے، کیونکہ میں خود بھی شخصاً وہ بچے کو جانتا تھا، کہ سسرالی ہراسانی، سسرال والوں کی طرف سے تنگ کرنے کے نتیجے میں دل برداشتہ ہو کر زہر پی گیا، یا پھر وہ لوگ اس کو زہر پلا دیا. دونوں صورتوں میں، زہر پلا دیا گیا یا زہر پی لیا خود، دونوں صورتوں میں مجرم وہ لوگ ہیں، یعنی اس کے سسرال والے. دیکھیں، ازدواجی زندگی میں ایک جو بہت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، عمومی طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ سسرال والوں کا بے جا دخل اندازی کرنا، میاں بیوی کی زندگی میں سسرال والوں کا بے جا دخل اندازی کرنا، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی زہر بنی جا رہی. آپ دیکھیں، پہلے جب بچی کو ودا کرتے تھے تو ماں یہ کہتی تھی کہ تیری ڈولی یہاں سے اٹھ رہی ہے، سسرال سے تیرا ڈولا اٹھنا ہے. لیکن آج یہ ماں کہہ رہی ہے کہ جا تو رہی ہے، جب بھی تجھے برا لگے فوراً خلا لینے تیار ہیں ہم، فوراً ہم خلا لینے کے لیے تیار ہیں، فوراً تو واپس آ جا جہاں پر بھی تجھے کوئی مشکل پیش آئی. جبکہ دیکھیں، زندگی میں ہمیشہ راحتیں رہنا ضروری نہیں ہے، شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ آسانیاں، ہمیشہ راحتیں رہنا ضروری نہیں ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے، اور اس اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا میاں بیوی کا فرض ہے. یعنی راحتیں رہیں گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، جہاں سے پریشانیاں شروع ہوں گی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گی. یہ بات تو نہیں، یہ تو اس طرح سے تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں میں بھی اور راحتوں میں بھی دونوں میں ساتھ دیں. تو لہٰذا ماؤں کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کہ ماں باپ سسرال والے زیادہ انوالو نہ ہوں میاں بیوی کے ریلیشنز میں. نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ یا زہر پلا دیا جائے یا زہر پی لے خود ہی. اور اگر بالفرض یہ مان لیں کہ زہر پی لیا تو پھر آخرت کو تباہ کر لیا. خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا، کہ یعنی خودکشی، ادھر خودکشی ہوئی ادھر جہنم. تو جوانوں کو بھی تھوڑا ول پاور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر خودکشی کر کے اپنی جان ضائع کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ چاہے جتنے نیک رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے خود، جان کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اور جس طرح اللہ نے دی ویسے ہی اس کو واپس کر دینا ہے، ویسے ہی اس کو واپس کرنا ہے. اور کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں، اور کس کی زندگی میں مصیبتیں نہیں ہیں، اور ہر مصیبت آتے کہ ہر آدمی خودکشی کر لے؟ جوانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانے کی ضرورت ہے کہ چاہے جتنی پریشانی آ جائے زندگی میں، چاہے جتنے تکالیف زندگی میں آ جائیں، آپ کو ڈٹ کر ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے آپ کو ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، خودکشی نہیں کرنا ہے. خودکشی بزدلی کی علامت ہے، بزدل کرتے خودکشی. اور خاص طور پہ وہ شخص جو با ایمان ہے، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، وہ کیسے خودکشی کرتا؟ یہ بات جوانوں کو سمجھانے کی ہے، اور عورتوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بے جا مداخلت نہ کریں میاں بیوی کے تعلقات میں، بے جا مداخلت. ہاں جہاں ضروری ہو جائے، وہاں تو خود شریعت نے اجازت دی کہ دونوں طرف کے بڑے لوگ بیٹھیں آپس میں، بیٹھ کے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بات پر مداخلت کر کے میاں بیوی کی زندگی کو اجیرن بنا دیں، یہ صحیح نہیں ہے. ان کو جینے دیں ان کے طریقے پر. ہاں جہاں ضروری رہنمائی ہوئی وہاں ضروری رہنمائی کر دیجیے، لیکن ہر چھوٹی بات پر ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنا، جس کے نتیجے میں آج دیکھیں ایک جان ضائع ہو گئی. اور یہ شاید پہلا کیس نہیں ہے، بیوی اور سسرال والوں کی ہراسانی کے نتیجے میں خودکشی کا یہ پہلا کیس نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تو شاید تیسرا چوتھا کیس نکلے گا، یہ زیادہ عرصے میں نہیں، چار پانچ سال کے عرصے میں. تو لہٰذا زندگی نام ہی اسی کا ہے، آپ کو جینا ہے سختیاں برداشت کر کے، اور راحتیں مصیبتیں سب لگی ہوئی ہیں. سمجھانے کی ضرورت ہے اس بات کو, وَإِلَّا یہی ہوتا رہے گا, ہر تھوڑے دن پہ ایک نوجوان خودکشی کرتے رہے گا. جوانوں میں ہمت ہونی چاہیے, چاہے جس جیسے حالات خراب ہو جائیں, چاہے جس قدر حالات مخالف ہو جائیں, ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات کا. اور سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ اللہ پر توکل اور اہل بیت سے توسل, یہ سب سے مضبوط سہارا ہے. اللہ پہ توکل کرے انسان, اہل بیت سے توسل کرے, مصیبتیں دفع ہو جائیں گی, دور ہو جائیں گی مصیبتیں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں, سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جھنگوی, آل سعود, ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین بحرین, مومنین افغانستان و پاکستان, و مسلمین برما و سری لنکا کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے.